گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دار الافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر حاضر ہیں. الحمدللہ عز وجل علم دین حاصل کرنے کا ہمارا یہ سلسلہ جس میں شریعت کے احکام ہم سیکھتے ہیں, آج بھی ایک زبردست موضوع لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں اور وہ موضوع ہے لقطہ, یعنی جو چیزیں گری پڑی ہوتی ہیں اس کو جو اٹھا لیا جاتا ہے تو اس کے شرعی احکام کیا ہیں. اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی اس پر گفتگو ہوگی, آپ شامل سلسلہ رہیں گے تو بہت اہم معلومات اس موضوع سے متعلق آپ کو ہوگی. ابتداء درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ فرض حج کرو, بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے, اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدی سیل کے ناظرین, جو ہم موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں اس موضوع سے متعلق ایک حدیث مبارکہ انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی خدمت میں ابتداء عرض کی جائے گی. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا کہ جس نے ایک شخص سے جو ہے قرض کے حوالے سے گزارش کی کہ آپ مجھے قرض پیش کریں. تو سامنے والے نے یہ کہا کہ قرض کے حوالے سے کوئی گواہ آپ پیش کریں. تو اس نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کا گواہ ہونا یہ کافی ہے. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ کسی کو ضامن لاؤ, گواہی کا معاملہ تو ہو گیا, اب ضمانت کون دے گا کہ آپ میرے پیسے واپس کرو گے. تو اس نے پھر یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضمانت کافی ہے. تو اس نے یہ کہا جو جس سے قرض مانگا گیا, تو اس نے کہا کہ تو نے سچ کہا, اور 1000 دینار اسے دے دیے اور ادا کی, یعنی اس قرض کو ادا کی ایک میعاد جو ہے وہ مقرر کر دی. اس شخص نے سمندر کا سفر کیا اور جو کام کرنا تھا انجام کو پہنچایا. پھر جب میعاد پوری ہونے کا وقت آیا تو اس نے کشتی تلاش کی کہ جا کر اس کا دین یعنی قرض اس کو ادا کر دیا جائے, مگر کشتی نہ ملی. ناچار اس نے ایک لکڑی میں سوراخ کر کے 1000 اشرفیاں بھر دیں اور ایک خط لکھ کر اس میں رکھ دیا اور خوب اچھی طرح بند کر دیا. پھر اس لکڑی کو دریا کے پاس لایا اور کہا, اے اللہ عزوجل, تو جانتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے قرض طلب کیا, اس نے کفیل مانگا تو میں نے کہا کہ کفا باللہ کفیلا, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کفالت کافی ہے. پھر اس نے گواہ مانگا تو میں نے کہا کفا باللہ شہیدا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ ہونا وہ کافی ہے. تو میں نے پوری کوشش کی کہ کوئی کشتی مل جائے اس کا دین میں اس تک پہنچا دوں, مگر میسر نہ آئی. اب یہ اشرفیاں میں تجھ کو سپرد کرتا ہوں. یہ کہہ کر وہ لکڑی دریا میں پھینک دی اور واپس آیا, مگر برابر کشتی تلاش کرتا رہا کہ وہ شیر کو جائے اور دین ادا کرے. اب وہ شخص جس نے قرض دیا تھا ایک دن دریا کی طرف گیا کہ شاید کسی کشتی پر اس کا مال آتا ہوا دفتن اس کو نظر آیا. وہ لکڑی ملی جس میں اشرفیاں بھری تھی. اس نے یہ خیال کر کے کہ گھر میں جلانے میں کام آئیں گی اس کو لے لیا. جب اس کو چیرا تو اشرفیاں اور خط ملا. پھر کچھ دنوں بعد وہ شخص جس نے قرض لیا تھا 1000 دینار لے کر آیا اور کہنے لگا, خدا کی قسم میں برابر کوشش کرتا رہا کہ کوئی کشتی مل جائے تو تمہارا مال تم کو واپس کر دوں, مگر آج سے پہلے کوئی کشتی نہ ملی. اس نے کہا, کیا تم میرے پاس کوئی چیز تم نے بھیجی تھی؟ اس نے کہا کہ میں کہہ رہا تھا کہ آج سے پہلے مجھے کوئی کشتی نہیں ملی. اس نے کہا کہ جو کچھ تم لکڑی میں تم نے بھیجا تھا خدا نے اس کو تمہاری طرف سے پہنچا دیا, یہ اپنی 1000 اشرفیاں لے کر با مراد واپس چلے جاؤ. تو یہ مدی چیل کے ناظرین جو روایت یہ حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی, یقیناً اس کی شرح جو اس کے حوالے سے مدنی بھول ہیں تو مفتی صاحب ہی بیان فرمائیں گے, لیکن آپ اس میں یہ دیکھیں کہ قرض جس شخص نے لیا تھا اس کی نیت, اس کا جو قرض کا وعدہ تھا ادائیگی کے حوالے سے کیسا تھا, اور اس نے سمندر کے اندر وہ اس قرض کی ادائیگی کے حوالے سے لکڑی کے اندر اشرفیاں رکھ کر جو ہے وہ اللہ کے سپرد کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اچھی نیت کا بدلہ اسے یہ دیا کہ جو اس کا مالک تھا جس سے قرض لیا گیا تھا اس تک وہ چیز پہنچ گئی۔ تو یہ نیت کا بھی معاملہ ہے، اپنے وعدے کی ادائیگی کے حوالے سے بھی اس کے اندر مدنی پھول ہیں۔ مزید مفتی صاحب کیا فرمائیں گے، بہت پیاری روایت یہ ہم نے سنی۔
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی چیز ہمیں ملتی ہے
جی
تو اس کے مالک کو تلاش کرنا چاہیے۔
جی
اب جیسے اس کو وہ لکڑی ملی، اس کو تو اس میں خط مل گیا نا،
جی
تو اس سے اس کو پتہ چل گیا کہ یہ میرے ہی پیسے ہیں جو میری طرف بھیجے گئے ہیں۔
جی
پھر دوسرا، جب اصل مالک لے کر آیا پیسے تو اس نے منع کر دیا کہ تمہاری رقم مل گئی ہے۔ کیا ہمارے معاشرے میں بھی فی زمانہ یہی صورت حال ہے کہ اگر ہمیں کسی کی جانب سے کوئی ہمارا قرض یا کچھ بھی آتا ہوا پہنچ جائے
صحیح
اور وہ دینے آ جائے تو ہم تو کہیں کہ چلو جناب دونوں طرفہ مل جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو یہاں پہ ایمانداری دیانتداری کا درس دیا گیا
صحیح،
اور جب بندہ ایماندار اور دیانتدار ہوتا ہے تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کس طرح فرماتا ہے۔
بہت شاندار
کہ اس روایت کے اندر کس طریقے سے اس شخص کو ایک یعنی کوئی اسباب میسر نہیں تھے
صحیح،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو مسبب الاسباب ہے اس نے کیسا سبب پیدا فرمایا
صحیح
کہ موجوں کو حکم دے دیا کہ اس لکڑی کو جو ہے وہ مقام تک پہنچا دو۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ بھی ہمیں ملتی ہیں کہ آپ نے لکتے سے متعلق، یہ چونکہ فی زمانہ جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ مال آتا ہوا کس کو جو ہے وہ برا لگتا ہے، ہر ایک کو جو ہے وہ مال جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جناب مال تو جو ہے وہ آ رہا ہے مل رہا ہے اور اللہ کی زمین سے جو ہے وہ ملا ہے، اس طرح کے کئی جملے لوگوں سے کہتے ہوئے ہمیں سنائی دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اس بارے میں کیا ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا مسلمان کی گمشدہ چیز آگ کا شعلہ ہے۔ حدیث کی شرح میں فرمایا یعنی اس کا اٹھا لینا سبب عذاب ہے جبکہ مقصود یہ ہو کہ مالک تک نہیں پہنچاؤں گا۔ تو اب اس حدیث سے پتہ چلا کہ ہم جو مال اٹھا رہے ہیں بسا اوقات بہت معمولی سا بھی مال ہوگا، 10 روپے ہوں گے یا اور کوئی اتنی سی کم قیمت کی مالیت کی چیز ہوگی، لیکن اگر آپ اپنی ذات کے لیے اٹھا رہے ہیں کہ آپ اس کے مالک تک اسے نہیں پہنچائیں گے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہی کل قیامت کے اندر آپ کے آگ میں جانے کا باعث بن جائے گا۔ یہی مال آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ آگ کی صورت کے اندر گویا کہ ابھی موجود ہے، حقیقتاً تو ہمیں یہ دکھ رہا ہے کہ وہ مال ہے لیکن وہ در حقیقت آگ کا شعلہ ہے جو آگ کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص پڑی ہوئی چیز پائے تو ایک یا دو عادل شخص کو اٹھاتے وقت گواہ بنا لے اور اسے نہ چھپائے اور نہ غائب کرے، پھر اگر مالک مل جائے تو اسے دے دے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مال ہے وہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ اس حدیث کی شرح میں فرمایا کہ گواہ کر لینے کا حکم مصلحت کے طور پر ہے کہ جب گواہ کر لے گا لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے پاس کسی اور کا مال ہے جو کہ ملا ہوا ہے۔ اب بعد میں شیطان اس کی نیت میں ہیر پھیر نہیں کرے گا، اٹھاتے وقت تو یہ نیت تھی کہ جو ہے وہ میں دے دوں گا، بعد میں شیطان نے کہا کسی نے دیکھا نہیں ہے چلو یار اپنے ہی کام میں لے آؤ۔ تو گواہ کا مقصد یہ ہوگا کہ گواہوں کی وجہ سے یہ بعد میں جو شیطان اور نفس کی جانب سے اس پر حملہ ہونا ہے اس سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا۔ دوسرا یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں گواہوں کو پتہ ہوگا تو وہ یہ مال اس کے ترکے میں جانے کے بجائے اس کے ورثہ سے لے کے جو مالک ہوگا اس تک پہنچا سکیں۔
ٹھیک،
تو پتہ چلا کہ اگر ہمیں کوئی گری پڑی ہوئی چیز ملے تو ہمیں اس طور پر اسے اٹھانا چاہیے کہ میں نے اسے مالک تک پہنچانا ہے، مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کرنی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ اور آپ کے ارشادات پر عمل کرتے ہوئے میں نے ایک مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنی ہے۔ کسی کو اپنی گمی ہوئی چیز ملے تو کتنی جو ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ اچھا مختلف چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹی بھی بڑی بھی ہوتی ہیں، بڑی چیز ملے تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، چھوٹی بھی ملے تو بھی بندہ سامنے والے کی دیانتداری پہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ ایک روپیہ گر جائے بولے یار ایک روپے کے لیے آپ آئے، لیکن ایک یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ یار نہیں دیکھیں ایک روپے بھی اس نے اپنے لیے جائز نہ جانے مجھے لا کر دے دیے کہ یہ آپ کے ہیں۔ تو یہ مسلمان کی دیانتداری اور امانتداری اور اسلام کا درس کہ کتنا خوبصورت ہمیں اسلام درس دیتا ہے کہ ایک مسلمان ہر حال میں چاہے وہ اکیلا ہو یا لوگوں کے سامنے ہو، ایماندار ہوتا ہے، دیانتدار ہوتا ہے۔
مدی چل کے ناظرین، کتنی زبردست یہ بات ہے کہ ہمارا دین اسلام، یعنی ہماری عزتوں کے حوالے سے، ہمارے مال کے حوالے سے جو تحفظ ہے، وہ کتنا زبردست ہمیں فراہم کرتا ہے۔ یعنی ایک چیز گر گئی زمین پر کسی مسلمان کی، تو اب اس کو اٹھانے کے حوالے سے کتنے زبردست احکام بیان کیے گئے تاکہ جو اس کا اصل مالک ہے وہ اس چیز تک پہنچ جائے۔ اس کے مطلب جو احکام بیان کیے گئے، تو یہ بھی ہمارے اسلام کی خوبصورتی ہے کہ ہماری چیزوں کا بھی تحفظ کیا جا رہا ہے۔ اچھا حضور، یہ ارشاد فرمائے کہ اب ظاہر گفتگو تو چلے گی، اب راستے میں چیزیں جب نظر آتی ہیں تو کیا اس کے اندر اب نیت کا دخل ہے، اس کو اٹھا لیں، پہنچائیں گے، یہ جو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟
دیکھیں، اس کے اندر علماء نے چند صورتیں بیان فرمائیں، ہر شخص کی اپنی حالت پر بھی غور کرنا ہو۔ ایک شخص ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ اگر میں یہ اٹھاؤں گا تو میں مالک تک پہنچانے کی نیت سے اٹھاتا ہوں،
ٹھیک،
تو اب ایسی صورت میں فرمایا کہ اس کے لیے اٹھا لینا مستحب ہے،
ٹھیک ہے۔
بلکہ اگر اسے یہ اندیشہ ہے کہ میں نہیں اٹھاؤں گا تو کوئی ظالم شخص لے کر چلا جائے گا، مالک تک نہیں دے گا، یا وہ چیز پڑی پڑی ضائع ہو جائے گی، تو ایسی صورت کے اندر فرمایا کہ اٹھا لینا واجب ہے،
ٹھیک ہے۔
لیکن اگر نہیں بھی اٹھایا تو گناہگار ان معنوں میں نہیں کہ اس پر تاوان نہیں، یعنی پڑی پڑی اگر وہ چیز ضائع ہو گئی،
ٹھیک ہے،
تو اس پر تاوان نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم نے نہیں اٹھائی تھی اس لیے ضائع ہو گئی تو تم اس کے پیسے ادا کرو، ایسا نہیں۔ ہاں، جب ضائع ہونے کا خوف ہے تو فرمایا اٹھا لینا واجب ہے۔ اور فرمایا کہ اگر یہ اندیشہ ہے کسی کو اپنے نفس کا، شیطان کا، کہ یار میں یہ اٹھاؤں گا تو یہ خود ہی رکھ لوں گا، تو ایسی صورت کے اندر یہ شخص نہ اٹھائے، بلکہ اس کے لیے چھوڑ دینا بہتر ہے۔
صحیح۔
اور تیسرا فرمایا کہ ظن غالب ہو کہ مالک کو نہیں دوں گا تو اٹھانا ناجائز ہے۔
صحیح۔
اور اگر یقین ہو تو پھر ایسی صورت کے اندر اٹھانا، یعنی اپنے لیے اٹھانا کہ میں اپنے لیے ہی اٹھا لیتا ہوں، مالک کو میں جو ہے وہ نہیں دوں گا، یہ حرام ہے۔ اور فرمایا کہ ایسی صورت کے اندر یہ غصب کے حکم میں، جیسے کسی سے کوئی چیز چھینی جاتی ہے، یہ اس زمرے کے اندر پھر آ جائے گا اور پھر اس کے غصب والے احکامات ہوں گے۔
اچھا، یہاں پر جیسے ہم فی زمانہ موبائل کی مثال دے سکتے ہیں،
جی،
کہ موبائل اگرچہ ان کی قیمتوں کے اندر بھی فرق ہے، لیکن چلیں سستا موبائل 3-4 ہزار روپے کا ہم لے لیں۔ اچھا، اس میں یہ کہ جس کا بھی گرے گا،
جی،
تو اس کو اپنا نمبر تو پتا ہوتا ہے، وہ فوراً کال کرے گا تاکہ جی میرا موبائل، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟
بالکل ایسا ہی ہے کہ یعنی کئی چیزیں ایسی ہیں فی زمانہ کہ جن کو مالک تک پہنچانا بہت آسان ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یہی لے لیں کہ موبائل جو ہے وہ گر گیا، والیٹ کسی کا گر گیا، اب اس میں آپ کو کارڈ یا دیگر چیزوں کے ذریعے سے ایسی چیزیں مل جاتی ہیں کہ آپ پہنچا سکتے ہیں۔ اچھا، موبائل کے اندر اولاً تو یہ کہ اس نے رابطے کی جو ہے وہ کوشش کی، اس دوران ممکن ہے کہ آپ وہ نمبر ہی جو ہے وہ بند ہوا ہوا ہو یا موبائل چارج نہ ہو، لیکن جب ہوا تو اب آپ دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی کانٹیکٹ لسٹ کے اندر کوئی اس کے جاننے والے افراد کا نام ہے، آپ ان سے رابطہ کر کے کہ یار یہ موبائل ملا ہے، واللہ اعلم کس کا ہے، تو آپ کے اگر علم میں ہے تو ہمیں بتا دیں تاکہ ان تک پہنچا دیں۔ اور ہوتا تو دوسرا حال ہے نا کہ اگر یوں مل جائے تو لوگ جو ہے اس کی سمی نکال کر جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں یا بند کر کے جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ تو چونکہ ایسا کرنے والے اٹھاتے اس لیے کہ ہم اپنے لیے اٹھا رہے ہیں، تو یہ تو وہی غصب میں آ جائے گا کہ چھیننے کے زمرے میں آ جائے گا، تو یہ تو ہرگز جائز نہیں ہے۔ تو حتی الامکان کوشش یہی کی جائے، بلکہ یہ کوشش کرنا بھی لازم ہے کہ ہم مالک تک پہنچائیں، اور فی زمانہ مالک تک پہنچانا بہت آسان ہوتا ہے کئی چیزوں کے اندر، جیسا کہ آپ نے موبائل کی مثال دی۔
مدی چل کے ناظم، ایک مقولہ جو بڑا مشہور ہے کہ کر بھلا تو ہو بھلا، اگر آج ہم کسی کے ساتھ بھلائی کریں گے، کسی کی گری پڑی چیز کو تحفظ فراہم کریں گے، جو ابھی احکام بیان کیے گئے اس کی روشنی میں، تو انشاءاللہ تعالی بالفرض کل ہمارے ساتھ بھی اگر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری چیز بھی گر گئی، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کی بھی حفاظت کی جائے گی اور وہ ہم تک پہنچے گی۔ تو لہذا جتنی اچھی نیتیں ہوں گی انشاءاللہ عزوجل، یعنی مسلمان کو فائدہ پہنچانے کی نیت ہوگی تو انشاءاللہ ہمیں بھی فائدہ پہنچے گا۔ اچھا حضور، یہ ارشاد فرمائیں کہ اس نیت سے ہم نے اٹھا لیا کہ مالک تک پہنچائیں گے،
جی،
اب کہتے نا کہ اب میں تو اٹھا کے پھنس گیا،
بعض لوگ یہ بھی جو ہے وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں
کہ اب میں پہنچاؤں کیسے، رابطہ ہی نہیں اور اب میں کیا کروں۔
دیکھیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ بھئی میں کیا وہیں پر واپس رکھ کے آ جاؤں یا کیا کروں، مسجد میں ڈال دوں۔ یعنی بعض لوگوں کا ایک تو یہ بھی ہے کہ اٹھاتے نہیں، اٹھایا تو یار اب اس وقت جلدی جان چھوڑ جائے، یہ جو ہے وہ خط میرے پاس سے جو ہے وہ چلے جائے۔ اللہ والے بھی ہوتے ہیں کہ ڈر ہوتا ہے کہ یار کہیں جو ہے وہ اس کا میرے پاس رہے گا، میں اس کو کہاں سنبھال کے رکھوں. تو اولاً تو یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ آپ کے ہاتھ میں اس کی حیثیت کیا ہے.
جی
آپ کے ہاتھ میں وہ چیز جو لکتا ہے امانت ہے کہ آپ اس کی حفاظت اسی طرح کریں گے جس طرح اپنے مال کی آپ حفاظت کرتے ہیں. اب اسی طرح حفاظت کی اور خدا نہ خواستہ وہ ضائع ہو گئی، چوری ہو گئی، آپ نے جیب میں رکھی، آپ کی جیب سے کسی نے نکال لی، تو اب ایسی صورت میں آپ پر تاوان لازم نہیں ہوگا. اگرچہ مالک بھی آ جائے تو وہ بھی آپ سے زبردستی اس بات کا تقاضا نہیں کر سکتا. اب اگر اٹھایا اس لیے تھا کہ میں مالک تک پہنچاؤں گا، اب اس کو لگتا ہے کہ میں مالک تک نہیں پہنچا سکتا، تشہیر کے ذرائع میں اختیار نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ یہ واپس وہیں پر رکھ کر آ جائے جہاں سے اس نے اٹھائی تھی. لیکن اگر کسی نے بری نیت سے اٹھایا تھا کہ میں یہ خود ہی اپنے پاس جو ہے وہ رکھ لوں گا، اپنے لیے اٹھاتا ہوں، تو اب جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ بمنزلہ غصب ہے، تو اب اسے یہ وہاں پر نہیں رکھ سکتا، بلکہ اب مالک کو تلاش کر کے اس تک ہی پہنچانا ہوگا. اور اگر مالک نہیں ملتا ایک عرصہ تلاش کرنے کے بعد، تو بالآخر اسے پھر صدقہ کرنے کا حکم ہوگا کہ شرعی فقیر کو صدقہ کرے. بمنزلہ غصب جب بھی صورت بنے گی تو شرعی فقیر کو صدقہ کرنا ہوگا، یعنی جو مستحق زکات ہے اسی کو دے سکتے ہیں، مسجد میں نہیں دے سکتے. اور اگر آپ نے پہلے اٹھایا اس لیے کہ مالک تک پہنچاؤں گا، اب شرعی اعتبار سے لکتے کا حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ آپ اس کی تشہیر کریں، اعلان کریں. اعلان کے مختلف ذرائع اختیار کریں، مثلا کسی جگہ سے ملی ہے آپ کو تو وہاں پر آپ جو ہے وہ مسجد سے، جیسے ملتی ہے عموماً مسجد میں اعلان جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے. وضو خانے سے گھڑی ملی، امام صاحب نے اعلان کر دیا کہ بھائی کسی کی گھڑی ہے تو وہ رابطہ جو ہے وہ کر لیں. یا اور کہیں سے ملی تو اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹی میں نوٹس بورڈز ہوتے ہیں، آپ ان کے اوپر جو ہے وہ لگا سکتے ہیں کہ بھائی فلاں چیز ملی ہے تو نشانی بتا کر لے لی جائے. یا اور کسی جگہ پر بھی آپ پیپر جو ہے وہ چپکا کر اس بات کا اعلان کر سکتے. اب اعلان کرنے کے بعد کتنے عرصے تک آپ اسے رکھیں؟
ٹھیک ہے،
ایک حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ ایک سال تک کے لیے رکھیں اس چیز کو.
ایک سال؟
ایک سال. لیکن علماء نے فرمایا کہ اتنے عرصے تک سنبھال کر رکھیں کہ غالب گمان ہو جائے کہ اب اس چیز کا مالک اسے تلاش نہ کرتا ہوگا، اس نے اب اس کی تلاش چھوڑ دی ہوگی، وہ نا امید ہو گیا ہوگا اس کے ملنے. جب یہ غالب گمان ہو جائے تو اب یہ اسے صدقہ کر سکتا ہے. یہ جو صدقہ ہے یہ مستحق زکات کو ہی دینا ضروری نہیں، یہ مسجد کے اندر بھی دے سکتا ہے، مدرسے میں بھی دے سکتا ہے، اور اگر خود مستحق ہے تو خود بھی استعمال کر سکتا ہے. لیکن اگر اس کے بعد بھی مالک مل گیا، مثلا اس نے صدقہ کر دیا
جی
اور اب مالک اس کا اشتہار جو ہے پڑھ کر اس کے پاس آ گیا، تو اب دو صورتیں ہوتی ہیں کہ یا تو یہ بتا دے کہ بھئی میں نے شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے وہ چیز صدقہ کر دی. اب اگر وہ چیز کسی کے ہاتھ میں موجود ہے، مثلا اس نے کسی مستحق کو دی اور مستحق کے پاس وہ چیز موجود ہے، تو اب وہ مستحق سے جو اصل مالک ہے وہ چیز واپس لے سکتا ہے. اور اگر وہ چیز جو ہے وہ ختم ہو گئی، استعمال ہو گئی، پیسے تھے، دیگر چیزیں تھیں، تو اب اس کو یا تو وہ صدقے کی اجازت دے دے مالک تو صدقے کا ثواب اسے مل جائے گا، اور اگر وہ صدقے کی اجازت نہیں دیتا تو ایسی صورت کے اندر اس شخص کو جس نے لکتا اٹھایا تھا، گری پڑی چیز اٹھائی تھی، اپنی جانب سے اسے ادائیگی کرنی ہوگی.
مدید چل کے ناظرین، مزید اس موضوع کو ہم لے کر چلیں گے، آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں.
سے عرض کر رہا ہوں، یہ دکان پر کسٹمر کچھ نہ کچھ بھول کر چلے جاتے ہیں، اب ٹینشن رہتا ہے کہ اب کہاں ڈھونڈے، اب گراہک تو آیا اور چلا گیا، یہ اس کا کیا کرے؟ بہت فکر رہتی ہے کہ یہ اب کب تک سنبھالے اور کیا کرے.
بہت ساری جگہوں پہ یہ ہوتا ہے، دکان ہی نہیں ہے، بہت ساری جگہوں پہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. جیسے کرایہ دار ہیں، اب وہ جب گھر خالی کرتے ہیں تو بعض چیزیں چھوڑ جاتے ہیں، ان کے نزدیک اس کی شاید اہمیت نہیں ہوتی، تو اب کیا کریں؟
یہ تو دیکھیں دو صورتیں ہو جائیں گی، ایک کرایہ دار والی الگ ہو جائے گی. جو انہوں نے سوال کیا اس پر اگر ہم غور کریں کہ بھئی دکان کے اوپر کوئی سامان جو ہے وہ لینے آیا، بہت سارے گاہک وہ ہوتے ہیں جن سے جان پہچان ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے، تو اب ایسی صورت میں آپ ان سے جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. اگرچہ آپ کو یہ نہیں پتہ کہ یہ ان کا ہے، لیکن کم از کم آپ اپنے کسٹمرز کو جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ بعض دکانیں ایسی ہوتی ہیں کہ مارکیٹ کی، کہ وہاں اکثر لوگ جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں بھول کر کسی بھی طریقے سے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تو اس کو یہ ہے کہ دکان میں آپ سنبھال کر رکھیں اور دیگر دکان والوں کو بھی، ارد گرد والوں کو کہہ دیں کہ مارکیٹ میں جب کوئی اس طرح کی چیز بھول کر جاتا ہے تو ممکن ہے کہ آپ کی دکان پر نہ آئے، وہ سمجھے میں پچھلی دکان پر جو ہے وہ چھوڑ کر گیا ہوں، وہ اس کے پاس پوچھنے آئے، تو بتا دیں کہ اس طرح کی کوئی چیز کسی کی اگر آئے تو مجھے تک پہنچا دیں, میں نشانی بتا کر اسے دے دوں گا.
ٹھیک
ہے. یا پھر آپ کوئی اپنی دکان کے اوپر ہی ایک نوٹس بورڈ یا کوئی جو ہے وہ آپ پمفلیٹ بینر کوئی اس طرح کا لگا دیں کہ بھائی اگر آپ کوئی چیز بھول کر جائیں تو ہم سے رابطہ کر لیں, ممکن اگر ہمارے پاس ہوگی تو ہم نشانی آپ کو بتانے پر آپ کی چیز آپ کو لوٹا دیں گے.
صحیح.
اب یہ سب کچھ کر لیا آپ نے, یہ اعلان کے ذرائع ہیں, تشہیر کے ذرائع ہیں جو ہم نے بیان کی. اب اس کے بعد اگر وہ چیز آپ کو پھر بھی مالک نہیں ملتا تو پھر اب وہی حکم ہے
جو
کہ آپ صدقہ اسے کر دیں گے.
ٹھیک ہے جی. اگلی کال.
دادا پہلے سنا تھا, سوال ہے کہ جو ابھی گری پڑی چیزوں کے حوالے سے کام بیان کیے جا رہے ہیں تو کے حوالے سے اگر کسی کتاب سے پڑھنا ہے تو کون سی کتاب سے پڑھا جا سکتا ہے؟
بہت اچھا سوال ہے کہ ظاہر سلسلہ تو دیکھ ہی رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, تو اب کیا کریں؟ کتاب
کتاب آسان کتاب کے اندر بہار شریعت اس کی دوسری جلد جو مکتبۃ المدینہ سے شائع شدہ ہے اس کے دسویں حصے کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے لکتے کا بیان.
ٹھیک ہے.
اس کا مطالعہ کریں تو کافی مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے. ہاں, اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی ایسی صورت درپیش ہوتی ہے جو کتاب میں لکھی ہوئی آپ کو نظر نہیں آ رہی یا سمجھنے میں کنفیوژن ہے تو اس کے لیے آپ پھر دارالافتاء اہل سنت میں رابطہ فرمائیں.
جی. مزید کون؟
میرا نام نان ہے, میں بابر مدینہ کے نتیجے بات کر رہا ہوں. ایسے ابھی جو پروگرام چل رہا ہے, ایسے ہم نے کوئی چیز پڑھی بھی دیکھی اور اب ہم نہیں اٹھا رہے, ہمیں پتا اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں مری تک پہنچانا ہے, لیکن ہم کسی اور کو بتا رہے کہ چیز پڑھی اٹھا لو, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟
ہاں, یہ بھی ایک صورت بنتی ہے. میں نے تو نہیں اٹھائی کیونکہ مجھے احکام پتا چل گئے. مثال ہے, میں نے زید کو کہا یار اب وہاں ایک چیز پڑی ہوئی آپ اٹھا لیں.
دیکھیں, اب اٹھانے کے اعتبار سے آپ نے اسے تو کہہ دیا, لیکن آگے بھی تو آپ کا تقاضا بنتا ہے نا کہ آپ اس مسلمان کی خیر خواہی اور رہنمائی کریں کہ بھائی خیر احکام کیا ہیں. اب یہ کہ آپ خود تو اس چیز سے جو ہے وہ بچ رہے ہیں,
ٹھیک ہے,
اور دوسرے کو آپ کو پتا ہے کہ وہ اگر اٹھا بھی لے گا اور آپ اسے نہیں بتائیں گے تو اب وہ غلطی کرنے کے لیے جائے گا, وہ یا تو وہ چیز کسی کو جو ہے وہ دے دے گا, ویسے ہی دے دے گا, وہ تشہیر ہی نہیں کرے گا, یا وہ ہو سکتا ہے خود اپنے لیے جو ہے وہ اٹھا لے. تو یہاں پر آپ کا ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ جب کسی کو اس چیز کی طرف گائیڈ کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کو شرعی مسئلہ بھی بیان کر دیں تاکہ وہ اس کے مطابق ہی عمل کرے اور گناہگار نہ ہو.
ایس ایم ایس بھی شامل کرتے ہیں اس موضوع سے متعلق. باب المدینہ کا ایک علاقہ ہے ڈیفینس, تو اب یہ فرما رہے ہیں کہ وہاں مختلف دائرے شاپس بھی ہیں, پیٹرول پمپ بھی ہیں, ظاہر ہر طرح کی چیزیں وہاں جی. دکانیں وغیرہ ہوں گی. اب یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تو کوشش کی اپنے حساب سے لیکن اب مجھے وہ مالک اس کا نہیں مل رہا, تو میں کیا کروں؟
دیکھیں, کوشش کی سے کیا مراد ہے اس پر جو ہے وہ ہم کلام کر سکتے ہیں کہ کوشش کیا کی. مثال کے طور پہ میں نے کوئی کسی جگہ سے ملی, میں نے وہیں پہ آواز لگا دی, ہاں بھائی کسی کے ہے تو نہیں, بس اب اس کے بعد میں آگے گھر پہ بیٹھا ہوں, میرا گھر بھی جو ہے وہ دور ہے, تو یہ کوشش نہیں. یا تو آپ اب اس طرح کے اگر علاقے ہیں کہ جہاں پر بھائی اور زیادہ چہل پہل نہیں ہے, کوئی گاہک جو ہے وہ گزرتا ہوا جو ہے وہ چھوڑ گیا ہوگا, تو اب آپ کو جہاں سے ملی مثال کے طور پر پیٹرول پمپ سے ملی, تو آپ پیٹرول پمپ کے مالک یا ملازمین کو جو ہے وہ کہہ دیں کہ یار اگر کوئی یہاں پر اس طرح کی چیز تلاش کرتے ہوئے آئے تو یہ میرا نمبر ہے, آپ اس پر کال کروا کر آپ میری جو ہے بات کروا دیں, میں انہیں ان کی چیز دے دوں گا. یا آپ چیز جگہ ایسی ہے کہ وہاں پر آپ کوئی اپنا نمبر لکھ سکتے ہیں یا کچھ لکھ کر لگا سکتے ہیں, تو اس کا جو ہے وہ کوئی بندوبست کریں. اب یہ کر لیا اور پھر اب نہیں ملا, تو اب غالب گمان جب ہو جائے گا کہ اب اس کا مالک اسے تلاش نہ کرتا ہوگا تو پھر وہی احکام ہوں گے. اب غالب گمان دیکھیں بہت ساری چیزوں کا علیحدہ علیحدہ ہوگا.
صحیح.
کم قیمتی چیز ہوگی تو جلدی غالب گمان ہو جائے گا.
صحیح.
کہ مالک نا امید ہو جاتا ہے, کسی کے 10 روپے گریں گے تو کتنی دیر جو وہ تلاش کرے گا.
صحیح.
ہاں, بچے کے گرے تو شاید زیادہ دیر تک تلاش کرے, بڑھ کے گریں گے تو وہ شاید اس کو کافی دیر تک تلاش نہ کرے, لیکن کسی کا جو ہے وہ اگر پورا زیور ہی جو ہے وہ گم ہو جائے تو وہ کتنے عرصے تک جو ہے وہ تلاش کرتا رہے گا,
اسے جائے گا ڈیلی.
تو ہر ایک کے اعتبار سے, ہر چیز کے اعتبار سے غالب گمان ہونے میں فرق ہوگا.
مدیش علی کے ناظرین, یقیناً آپ یہ احکام سن کر آپ کا دل بھی خوش ہو رہا ہوگا. بہت اہم موضوع ہے اور یہ ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہے. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ روز کے ہمارے اس طرح کے معاملات ہیں, چیزیں گرتی رہتی ہیں, ظاہر ہے کروڑوں کی آبادی کا شہر ہمارا ملک. اچھا حضور, یہ ارشاد فرمائیں سے تشہیر کی گفتگو ہم بعض بعض درمیان کلام آ رہی ہے, تو اب تشہیر ہر ایک تو قادر نہیں ہوتا تشہیر کرنے پر.
دیکھیے, خود تشہیر کرنا یہ ضروری نہیں ہے, کسی کو اپنا نائب بنا کر بھی تشہیر کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے یہی میں نے پیٹرول پمپ والی مثال دی کہ بھائی آپ نے وہاں پر اس کو کہہ دیا کہ یار آپ جو ہے وہ ذرا اعلان کر دیجئے گا, یا آپ کوئی جو ہے یہاں پر لگا دیں, یا میں لکھ کر دے
دوں. جس طرح کے حالات ہیں کہا بھائی آپ اپنا کام خود کریں.
وہ تو دیکھیں اب نائب بنانے کی اجازت ہے, اب کوئی نہیں بن رہا نائب تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے نا, پھر تو آپ ہی کریں گے. اب تو کافی سہولت ہے, اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ تشہیر کر سکتے ہیں, آپ جو ہے وہ وہاں پر کوئی چیز چپکا چسپا کر کے کسی پیپر کے اوپر لکھ کر اس طریقے سے آپ تشہیر کر سکتے ہیں. تو کئی ذرائع جو ہے مختلف جگہوں پر بن سکتے ہیں, جیسے میں نے وہ کہا یونیورسٹی کالجز اسکول کے اندر نوٹس بورڈ کے ذریعے ہو سکتا ہے. ہمارے اپنے جامعۃ المدینہ کے اندر کئی دفعہ دیکھا گیا کہ نوٹس بورڈ کے اوپر پرچیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ بھائی سی ڈی سے جو ہے وہ کچھ پیسے ملے ہیں تو نشانی بتا کے جو ہے وہ لے لیں, فلاں چیز ملی ہے تو لے لیں. اسی طریقے سے مکتب ہوتے ہیں, گمشدہ مکتب جو ہے وہ بنائے اسی لیے جاتے ہیں کہ یار وہاں پر لوگ لا کے جمع بھی کروا دیں اور پھر جن کی گمی ہے وہ بھی وہاں پر رابطہ کر لیں, وہاں پر بھی باقاعدہ بینر لگایا ہوا ہوتا ہے. تو اس بات کا بھی اہتمام ہو کہ جو اس طرح کے اجتماعات ہوتے ہیں محافل ہوتی ہیں ان میں اہتمام ہو. مثلا کسی کے گھر پر جو ہے وہ کوئی تقریب ہوئی اور وہاں پر کسی کی کوئی چیز رہ گئی, اب تقریب میلاد النبی کی ہوئی تھی اگلے سال ہونی ہے دوبارہ, اب کیا کریں؟ تو اب مثلا گیارہویں شریف کے اندر کسی اور اسلامی بہن یا اسلامی بھائی کے گھر پر جو ہے وہ تقریب ہے, عموماً محلے کے لوگ ہی جو ہے وہ تقریب میں آتے ہیں, تو وہاں اعلان کر دیں کہ بھائی فلاں جو تقریب ہوئی تھی اس کے اندر جو ہے یہ چیزیں ملی تھیں, تو اگر کسی کی ہیں تو وہ جو ہے رابطہ کر لیں, یا ان افراد کے کانٹیکٹ لسٹ ہے, واٹس اپ گروپ ہے. یعنی آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ فی زمانہ بہت آسان ہے, خاص طور پہ ایسی جگہ جہاں پر افراد جو ہے وہ جان پہچان والے ہوں ان کے درمیان اطلاع پہنچانا, تشہیر کا اعلان کرنا یہ بہت آسان ہے. البتہ بعض جگہوں پر اب بھی ہے کہ مثلا آپ کو روڈ پر سے مل گئی تو آپ جو ہے وہ
واٹس اپ کس کو کریں گے,
کس کو واٹس اپ کریں گے, تو وہاں پر یہی ہے کہ آپ قریب میں کوئی دکان ہے, کوئی گھر ہے, کوئی چوکی دار ہے, کوئی اور بندہ ہے, تو اسے آپ کہہ دیں, اس کے پاس اپنا نمبر لکھوا دیں کہ یار اگر کوئی یہاں پر چیز تلاش کرتا ہوا ہے تو آپ میرے تک پہنچا دیں.
اچھا, دوران گفتگو سے کرایہ رینٹ پر جو ہم مکان لیتے ہیں یا دکان لیتے ہیں اس کی بھی بات آئی تھی کہ وہ لوگ بعض اوقات سامان
چھوڑ کر چلے جاتے ہیں,
اب اس سامان کا کیا کریں؟
دیکھیں, اب اگر وہ سامان ایسا ہے کہ وہ قابل استعمال جو ہے وہ نہیں ہے, یا آپ کے لیے قابل استعمال ہے لیکن آپ کو دکھ رہا ہے کہ سامنے والے جو چھوڑ کر گئے ہیں وہ فضول کچرے کے طور پر ہی چھوڑ کر گئے ہیں, تو ٹھیک ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اب مثال کے طور پہ آپ نے جھاڑو لگائی اور جھاڑو میں آپ کو کوئی بالی مل گئی,
صحیح,
تو اب یہ یقینی طور پہ پتہ ہے کہ کوئی سونے کی بالی یوں چھوڑ کر نہیں گیا ہوگا, وہ یقیناً گم گئی ہوگی کسی وقت کے اندر یا گر گئی ہوگی, تو اب یہ اس طور پر تو اب یہ لکتا ہے, تو اب اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ جو آپ کے کرایہ دار جو چھوڑ کر چلے گئے ان سے رابطہ کرنا ہوگا. اور اگر آپ کو کشمکش ہو یار پتہ نہیں یہ چیز چھوڑ کر گئے ہیں یا پھینک کر گئے ہیں, تو آپ ان سے رابطہ کر لیں فون پر کہ بھائی یہ آپ کا سامان پڑا ہوا ہے اس کے بارے میں ہمیں بتا دیں کہ ہم کیا کریں. اگر وہ کہتے ہیں کہ بھائی پھینک دینے کا یا آپ استعمال کر لیں یا کسی کو بھی دے دیں, تو ٹھیک ہے پھر آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں.
تو میں مفتی صاحب سے عرض کروں گا کہ اگر اس پر کچھ کلام فرمائے, علم دین کی اہمیت, جیسے لکتا یہ بھی علم دین ہی ہمیں بتا رہا ہے نا کہ ہمیں کرنا کیا ہے.
دیکھیں, اگر آپ یہ کہیں ہم مدنی چینل کے ناظرین سے اگر مخاطب ہوں, تو مدنی چینل جو کچھ بھی آپ کو ساری دینی معلومات دے رہا ہے یہ علم دین ہی دے رہا ہے, اور یہ وہی علماء ہیں جنہوں نے جامعۃ المدینہ سے جو ہے وہ علم دین حاصل کیا کسی نہ کسی ذریعے سے, تو وہی آپ تک پہنچ رہا ہے. تو گویا مدنی چینل کے ذریعے سے آپ تک دین کا پیغام پہنچانے کے اندر, علم دین پہنچانے کے اندر علماء کا کردار دیکھیے کہ کس قدر جو ہے وہ روشن کردار ہے, اور قدم قدم پر جو ہے وہ ان کی رہنمائی جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہر جگہ پر ہمیں ہر معاملے کے اندر, یعنی کوئی چیز گری پڑی ہوئی بھی ہمیں ملی ہے تو اس سے متعلق بھی علماء کی حاجت ہے کہ وہ رہنمائی کریں کہ ہم نے اس کا کرنا کیا ہے. کوئی چیز اگر میں منہ میں ڈال رہا ہوں کھا رہا ہوں تو وہ حلال ہے یا حرام ہے یہ میں کس سے پوچھوں گا؟ لازمی سی بات ہے عالم دین سے پوچھوں گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے علم دین کو حاصل کرنا فرض قرار دیا, تو ہر مسلمان پر جس علم کا حاصل کرنا فرض ہے وہ علم دین ہی ہے, اولاً عقائد اور پھر بتدریج جو ہے وہ دیگر احکامات. لیکن یہ تو ہر مسلمان پر فرض ہے, لیکن خود ایک گروہ کا نکل کر علم دین کے مسائل کا سیکھنا مزید, تاکہ ہر بندہ عالم بن سکے یہ تو ممکن نہیں ہوتا. تو اسی لیے قرآن میں بھی فرمایا فلولا نفر من کل فرقہ, کہ ایک گروہ جو ہے وہ ان میں سے نکلے تاکہ وہ دین میں تفقہ حاصل کرے. تو وہ اسی طور پر ہوگا کہ ہم اپنے اولادوں کو, اپنے دوست احباب کو دین کی طرف راغب کریں. اب ہم یہ سوچیں کہ اتنے سارے تو بن رہے ہیں تو مجھے جو ہے وہ کیا ضرورت ہے, اگر ہر فرد یہی سوچ کر بیٹھ جائے گا
تو
پھر کیا ہوگا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا حصہ بنیں. اگر کسی جگہ پر اگر پیسوں کی جو ہے وہ تقسیم کاری کے لیے افراد کو چننا ہو کہ بھئی کچھ بڑے لیڈرز جو ہے وہ بنانے ہیں جنہوں نے پیسے تقسیم کرنے ہیں، رہنما بنانے ہیں یا جو ہے وہ اس طرح کے افراد بنانے ہیں، تو ہم میں سے ہر ایک چاہے گا کہ میں آگے جو ہے وہ بڑھ جاؤں. یہاں تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث جو ہے وہ آپ کے حصے میں ہے، تو وہ تقسیم ہو رہی ہے، تو اب اس کے حصول کے لیے ہمیں دوسروں پہ نہیں تکیہ کرنا ہے کہ وہ تو کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، آپ کو خود آگے بڑھنا ہے. آپ کی وجہ سے اگر کسی ایک کو بھی ہدایت نصیب ہو جاتی ہے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور خود اپنے لیے. دیکھیں اتنے سارے ذرائع کے باوجود ہر شخص اگر اپنا محاسبہ کرے گا، یار کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے لیکن مجھے بر وقت اس کا جواب نہیں مل پاتا. ہر وقت تو جو ہے وہ نہ دارو لکھتا ہے سنت مکمل 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے، نہ ہر وقت رابطہ ممکن. اب اس وقت میں کیا کروں؟ ایک عالم دین وہ ہوتا ہے کہ کم از کم وہ اس وقت اپنی ضرورت سے متعلق کتابیں نکال کر
مسئلہ
کو جو ہے وہ دیکھ لیتا ہے، وہ اپنا معاملہ جو ہے وہ سیدھا کر لیتا ہے، گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے. اچھا اسے یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ چلیں اگر حکم شریعت اس وقت واضح نہیں ہو رہا، وہ احتیاط والے پہلو پر عمل کر لیتا ہے کہ اگر میں جو ہے وہ فرض و واجب والی صورت نہیں ہے تو میں چلے گناہ کی طرف نہیں جاتا، میں سیف سائڈ جو ہے وہ رکھتا ہوں. جبکہ جو شخص علم دین سے ناواقف ہوتا ہے وہ سیف سائڈ میں بھی غلطی کر بیٹھتا ہے کہ ایک طرف فرض ہے ایک طرف واجب ہے، وہ اس میں بھی غلطی کر بیٹھے گا کہ میں نے اب جو ہے وہ کرنا کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علماء پر احسان، اسی لیے قرآن میں فرمایا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، خشیت الہی خوف الہی کا حصول کس کو ہے؟ علماء کو ہے. تو در حقیقت جو علم والے ہیں، با عمل ہیں، علم پر عمل کرنے والے ہیں، ان کے لیے فضائل تو دیکھیں کتنے ہیں. کہ فرمایا کہ زمین کے اندر سمندروں میں مچھلیاں تک ان کے لیے جو ہے وہ استغفار کرتی ہیں، فرشتے ان کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں.
سبحان اللہ.
تو یہ تمام فضائل ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں اس طرح کہ اپنی اولاد کو اور خود جن سے ممکن ہو سکے آگے بڑھیں اور علم دین حاصل کریں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو انعام ہے یہ بھی کرم ہے. اللہ تبارک، حدیث ہے من یرید اللہ بھی خیراً یفقہ فی الدین، اللہ
جس کے ساتھ
بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین میں فقیہ کر دیتا ہے. ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات اشارہ فرمایا کہ فقیہ کے علاوہ، عالم دین کے علاوہ کسی کو اپنے خاتمے کا نہیں معلوم،
اللہ
سوائے اس کے، کیونکہ اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا جبھی تو اسے فقیہ بنا دیا. جب فقیہ بنا دیا تو بھلائی کا ارادہ تو پھر جنت ہی.
سبحان.
تو گویا کہ علم دین کا حصول اور پھر اس کے اوپر عمل، تو عالم با عمل کو ایک اعتبار سے خوف تو ہونا چاہیے لیکن یہ امید بھی اس کو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا جبھی مجھے دین کی فقاہت نصیب کی ہے. تو اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھلائی کی طرف بڑھیں تو علم دین کی طرف جو ہے وہ بڑھیں، اور جو علماء ہیں ان کی قدر کریں، ان سے مسائل سیکھیں، ان سے مربوط رہیں، اور حتی الامکان کوشش یہ کریں کہ کم از کم اپنے خاندان میں کسی ایک نہ ایک کو تو عالم
بنائیں.
ہاں یہ تو
نہیں، بعض اوقات وہ گھر میں جو سب سے زیادہ تنگ کرتا ہے یا وہ دنیاوی تعلیم میں بھی پڑھنے میں نہیں ہے، کن ذہن ہے، جس کو ہم کن ذہن کہتے ہیں، وہ چلے مدرسے میں ڈال دیں، اس کو عالم بنا دیں.
دیکھیں وہ ہے نا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو. تو مال سے متعلق ہے لیکن جان اور اولاد سے متعلق بھی ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں اس کی دی ہوئی نعمتوں میں سے کس چیز کو خرچ کر رہے ہیں، اچھی چیز کو یا جو ہے وہ اس چیز کو جسے ہم کم سمجھتے ہیں. ممکن ہے کہ جسے ہم کم سمجھ رہے ہوں اللہ کے نزدیک وہ ایک وقت میں ایک ولی بن جائے، عالم بن جائے، مقبول بن جائے ہیں، اور پھر کل قیامت کے اندر وہی کہ جس کو ہم نے کن ذہن سمجھ کے ادھر ڈالا تھا ہمارے لیے جو ہے وہ جنت میں جانے کا سبب بن جائے. لیکن اپنی نیت کیا ہے؟
صحیح.
وہ تو اس کا اپنا معاملہ ہوگا، ہماری نیت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کل پوچھ لے کہ میری راہ میں تم نے کس اولاد کو جو ہے وہ بھیجا تھا اور اپنے لیے کس کو رکھا تھا. اور پھر وہ وقت آتا ہے واقعی ایسے لوگوں پر بھی کہ انہیں پھر اس وقت پتا چلتا ہے، وہ سوچتے ہیں کاش یار ہم نے اپنی اچھی لائق اولاد کو بھی دین سکھا دیا ہوتا تو آگے نالائق نہ ہوتی.
صحیح.
ورنہ جو لائق ہوتے ہیں اور انہیں دین نہیں سکھایا جاتا، دینی تربیت نہیں کی جاتی، وہ لائق نالائق ہو جاتے ہیں.
صحیح.
اور اگر کسی کو معاشرے کے دوار سے جسے ہم نالائق سمجھتے ہیں، کم ذہن سمجھتے ہیں، دین کی تربیت دے دیتے ہیں تو وہ لائق بن جاتا ہے.
صحیح.
اور فرمایا کہ علماء پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی احسان ہے کہ بڑھاپے میں ان کا ذہن سٹھیاتا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتا ہے.
اللہ.
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک علم حاصل کرنے والے پر راہ خدا میں. اور پھر دیکھیں نا, علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے.
صحیح.
تو اب انسان رب کا قرب اس کی صفات کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے جو رب نے اسے عطا کی.
سبحان اللہ.
تو رب کا قرب حاصل کرنا ہے, عبادات حاصل کے ذریعے جو قرب کا حصول ہوگا, سب سے پہلے علم ہوگا کہ پتہ چلے کہ علم کے اندر ہم نے کیا چیز سیکھی ہے اور پھر اس کے اوپر عمل کس طرح کرنا ہے. یہ ساری باتیں ہمیں علم دین سکھاتا ہے. اور امام اہل سنت کا فیضان,
علماء کے بھی امام ہیں,
علماء کے بھی امام, آپ کا فیضان جو ہند سے جاری ہوا اور امیر اہل سنت کے فیضان سے الحمدللہ اس وقت نہ صرف جامعۃ المدینہ سے باب المدینہ یا پاکستان بلکہ دنیا کے کئی ممالک جو ہے وہ ان علماء سے روشن ہو رہے ہیں. کہ ایسی ایسی جگہ پر جامعۃ المدینہ کے مدنی علماء گئے کہ جہاں پر کوئی یعنی کہ قراءت کرنے والا بھی نہ تھا, وہاں پر ہم جامعۃ المدینہ نے علماء بھیجے, جنہوں نے وہاں پر جا کر جامعات جو گزشتہ دنوں ساؤتھ افریقہ کے اندر جو ہے وہ علماء کی دستار ہوئی اور وہ جامعۃ المدینہ کے تحت ہی جو ہے. تو کیا ایک عجیب, یعنی آپ اگر افریقہ کی بات کریں کہ کیا جگہ ہے اور کیسی ہے اور اس جگہ کے اوپر بھی کام.
عبدالحبیب بھائی جو رکن شورا ہمارے الحمدللہ دنیا بھر میں جاتے ہیں, ان کے یہ الفاظ تھے کہ کئی دستار فضیلت کے اجتماعات میں میں نے شرکت کی ہے, لیکن ساؤتھ افریقہ کا دستار فضیلت کا اجتماع تھا, یہاں جو میں نے مناظر دیکھے اور جو میری اپنی دلی کیفیت ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا.
حقیقت
ایسا مناظر تھے وہاں. مدنی چل کے ناظرین, موضوع تو یعنی علم دین پر اگر گفتگو کی جائے تو کئی سلسلے کیے جا سکتے ہیں. ظاہر موضوع ایسا ہے, یہ جو موضوع تھا ہمارا لک تھا یہ بہت اہم ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.